ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ اپنی طرف سے جاری رکھا جب ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس زمین پر بھیجا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تم اس زمین کے اوپر چلے جاؤ تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کا اتباع کیا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى یہ ارشاد فرما کر کہ تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی یہ اس بات کا برملا اظہار فرما دیا کہ انسانوں کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کا بہترین ذریعہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کوئی اعلیٰ مشین ایجاد کرتا ہے تو اس کے متعلق ایک کیٹلاگ بنا کر ایک بک تیار کر کے اس آلے کے متعلقہ لازمی اور ضروری معلومات جو ہوتی ہیں وہ اس کتاب کے اندر درج کر دیتا ہے اور اس کتاب میں اس آلے کے متعلقہ اس مشین کے بارے میں تمام معلومات ہوتی ہیں، ایک ایک پرزے کے بارے میں اس میں بتایا ہوتا ہے، اس کی ہدایات اور ترکیب استعمال بھی اس میں درج ہوتی ہے۔ تو جو شخص اس طرح کی کوئی مشین خرید لیتا ہے، اگر وہ اس کے بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے تو اس مشینری سے وہ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے نے اس کے متعلقہ بنیادی معلومات ساری اس کتاب میں درج کر دی ہوتی ہیں۔ اس میں اس کو کھولنے کا طریقہ، اس کو جوڑنے کا طریقہ، اس کے استعمال کا طریقہ سارا بتایا ہوتا ہے، کیونکہ انسان بنانے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میں نے اس مشین کو ایجاد کیا اور بنایا ہے تو میری ہی ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو یہ صحیح چلے گی۔ اور جب انسان اپنی ایک بنائی ہوئی مشینری کے حوالے سے اپنی طرف سے معلومات جاری کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جس نے اس کو بزا کیا ہے، تیار کیا ہے، بنایا ہے، جس قدر اس کے حوالے سے وہ معلومات رکھتا ہے اور کوئی شخص اتنی معلومات اور اس طرح اس کا طریقہ استعمال نہیں جانتا، اس کی ہدایات کے مطابق اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یوں ہی سمجھیے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا خالق اور مالک ہے، اور انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس کو بنا کر تخلیق فرما کے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور تمام بنیادی اور اساسی قواعد اور ضوابط اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے جاری فرمائے، اور انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے جو قواعد آسمان سے اترتے رہے ان کے لیے پھر آگے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتخاب فرمایا. انبیاء اور رسل نے اللہ کا وہ پیغام اپنی اپنی قوموں کو پہنچایا اور پھر اس پر عمل کرنے کا جو صحیح اور درست طریقہ تھا اللہ کی طرف سے وہ اپنی قوم کو سمجھایا. تو اس طرح انبیاء اور رسل کا سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اور رسل کو کتب اور صحائف عطا فرمائے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سابقہ انبیاء اور رسل کو احکامات اور ہدایات دی، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی وہی فرما کر انسانوں کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے احکامات جاری فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ نے نازل فرمائی اس کا مقصود صرف تلاوت نہیں تھا، اس وحی کو پڑھ لیا جائے، اس کی تلاوت کر لی جائے، حصول برکت کے لیے یہی ہمیں کافی ہے. اللہ نے یہی مقصد نہیں رکھا، جو دین اور وحی اور شرع اپنی طرف سے نازل فرمائی اس کا مقصود تلاوت کے ساتھ ان تلاوت کردہ آیات کی تفہیم اور ان کے معانی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تقریباً 4 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. البتہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے جب اس نے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے اسے مبعوث فرمایا. اب اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکی ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کفر و شرک سے پاک اور صاف کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر جو احسان جتلایا ہے وہ اپنے ایک رسول کی بعثت اور آمد کا ہے، اور اس رسول کا مقصود دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ایک تو وہ رسول ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور ویزکیہم، اب صرف تلاوت تک ہی بات نہیں رکھی کہ قرآن وہی کتاب شرح پڑھ کر اپنی امت کو سنا دے، بلکہ اس شرح کے ذریعے اپنی امت کی طہارت اور ان کا تزکیہ، انہیں کفر و شرک سے نکالنا اور کافروں کی رسومات عادات اور ان کے معاملات سے خارج کر کے پاک اور صاف راہ کے اوپر ان کو گامزن کرنا، یہ بھی اس رسول کے فرائض میں ہے. اور اسی طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھانا، پہلے تلاوت کا مسئلہ، پھر تزکیہ، اور یہاں تیسرے نمبر پر کتاب اور حکمت کی تعلیم. رسول کی آمد کا مقصود اللہ کے کلام کو سمجھانا بھی ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو وہاں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. تو رسول کی آمد کا مقصود صرف وحی الہی کی تلاوت نہ تھی، بلکہ اللہ کی وحی کو آگے امت تک پہنچانا اور اس کے احکامات کو کھول کھول کر سمجھانا اور اس کی تعلیم دینا بھی تھا. اسی لیے اللہ تعالی نے رسول کی اطاعت کو امت کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اور قرآن مقدس میں 20 آیات موجود ہیں جن میں بار بار رسول کی اطاعت کا امر ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی آمد کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اور امت کے اندر پیدا ہونے والے جتنے اختلافات ہیں ان کا حل بھی صرف رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوتا ہے. جس طرح دوسری جگہ فرمایا سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا تیرے رب کی قسم ہے اتنی دیر تک یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جب آپ فیصلہ فرما دیں اس کو تسلیم کرنے میں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور صحیح اس کو تسلیم کر لیں. اور اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. یہ 59 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی. اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو. اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ. اسی لیے رسول جو اللہ کا ہوتا ہے وہ اللہ کی شرع کو بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیل کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی شریعت اور اس کے وحی کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر لیں. اور قرآن پاک جو ہے اللہ نے جو بھیجا ہے یہ اس سے مقصود صرف قرآن کی تلاوت نہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، بلکہ اصل مقصود قرآن کے معانی کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے. تو صرف تلاوت کے ساتھ یہ مقصود حل نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک کوئی بندہ تلاوت کے ساتھ اس کے معانی نہیں جانتا, اس کے مفاہیم سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتا, تو وہ شریعت کے مقصود کو صحیح معنوں میں پا نہیں سکتا. صرف اگر تلاوت مقصود ہوتی تو پیغمبر کے بھیجنے کا تو کوئی معنی نہیں بنتا, کیونکہ عرب لوگ تھے, عربی زبان میں قرآن مقدس کو اتارا گیا, عربی پڑھنا جانتے تھے, عربی ان کی مادری زبان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک کتاب بھیج دیتا, بس یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے, اس کی تلاوت کرتے رہو کیونکہ یہ تمہاری اپنی زبان میں ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انہی عرب لوگوں میں اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا, اور پیغمبر کے آنے کا مقصود یہی تھا کہ جو اللہ کی شرح ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ امت کو سمجھا دیں, کیونکہ جب تک اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے اتنی دیر تک اس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. عمل تبھی ہوتا ہے جب کسی چیز کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کا صحیح اصلی جو علم ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے. اس لیے بعض لوگ ہمارے صرف اسی بات پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی بس تلاوت کر لی اور پھر اس کو لپیٹ کر اسی طرح برکت کے لیے اپنے گھر میں کسی الماری میں یا کسی کارنر میں بلند جگہ کے اوپر اس کو رکھ دیا. اور عامۃ المسلمین کی آج یہی حالت ہے کہ اللہ کے اس قرآن سے, اللہ کی شریعت سے اور وحی سے بالکل بے خبر ہے. بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جو قرآن پاک تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے, وہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کو بھی, بلکہ الفاظ کو صحیح طرح وہ ادا نہیں کر سکتے ہوتے, قرآن پاک انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا. اور ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو جگہ جگہ پر قرآن کریم کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور حدیث سے تو ان کا بالکل تعلق ہی نہیں ہوتا, نہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہم نے کتنے ہی دیکھے ہیں, لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, خود انہیں قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا. ایسے بھی مفسر دور نہ جائے آپ کے شہر کے اندر موجود ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کا مفسر کہتے ہیں اور قرآن کے الفاظ بھی ان کی زبان پر صحیح طرح ادا نہیں ہوتے. تو بہرحال مراد صرف الفاظ کی قرات نہیں ہے, الفاظ کے معانی اور ان کے مفاہیم کو سمجھنا ہے. اور قرآن پاک میں غور کریں کتنی وجوہات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اصل مقصود قرآن تعلیم کو لینا, اس کے الفاظ کو سمجھنا, اس کے معانی سے واقف ہونا اور پھر اس کی صحیح مراد کے اوپر عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس وحی کے اوپر تدبر کرنے, اس کو سمجھنے اور اس کی اتباع کا کئی مواقع پر امر فرمایا ہے. جیسے اللہ کا ارشاد ہے سورۃ صاد کی آیت نمبر 29, فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ. یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ بابرکت کتاب ہے. اور کیوں اتاری ہے, اس کے علت اور سبب کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس کی آیات میں تدبر سے کام لے. اور سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پاک کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے, بلکہ ان کے دلوں پر تو تالے لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے کفار کے حوالے سے فرمایا. اور اسی طرح سورۃ المومنون کی آیت نمبر 68 میں بھی ارشاد فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. ان لوگوں نے اس بات پر, اس قول پر, اس وحی کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. یہ لوگ قرآن پاک کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت سارا اختلاف پا لیتے. اب قرآن کی یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالی تدبر کا امر فرما رہے ہیں اور کفار مخاطب ہیں ان کئی آیات میں. کفار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، جس سے معلوم ہوتا ہے جب اللہ نے کفار کو، منافقین کو قرآن کے تدبر پر ترغیب دلائی ہے تو لازمی بات ہے اس کے معانی اور مفاہیم ایسے ہیں جو کفار اور منافقین کی سمجھ میں آنے والے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انسان کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے اوپر تدبر کرو اور غور و فکر کرو. تو جب کفار اور منافقین کو اللہ قرآن پر تدبر کا امر فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، تو جب کفار اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں، منافقین سمجھ سکتے ہیں، تو اہل اسلام مسلمان جن کا قرآن سے ایک قلبی اور ایمانی تعلق ہے تو یہ قرآن پر تدبر کر کے اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر فرمایا، سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقینا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم عقل کرو، سمجھ جاؤ. اور سورہ زخرف کی تیسری آیت میں فرمایا، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب ان دو آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر عقل سے کام لیں. تو یہ جو عقل اور سمجھ ہے یہ اگر اس سے پیدا نہیں ہوتی تو نہ اس کو عربی زبان میں اتارنے کا کوئی معنی تھا اور نہ ہی لعلکم تعقلون کا کوئی مفہوم بنتا ہے. جب عقل کی اس کے اوپر دعوت دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی عقل میں آنے والے ہیں، اس کی معرفت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور جو لوگ قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر تدبر نہیں کرتے، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، اللہ نے قرآن میں ان کی مذمت کی. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے درمیان ایک حجاب اور آڑ بناتے تھے، اور ہم ان کے دلوں کے اوپر ایسے پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں پھر، اور ان کے کانوں میں جیسے بوجھ رکھ دیا ہوتا ہے. جس کو آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ پر یقین پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو قرآن کی سمجھ نہیں دیتا سر. یہ اس کے لیے باعث مذمت ہے کہ جو ایمان بالآخرت نہیں رکھتا اس کے دل پر حجاب اور پردے پڑ جاتے ہیں، مور لگ جاتی ہے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. یہ مذمت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور اس مذمت میں آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کے فہم سے معروم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ نساء میں فرمایا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، کہ کیا ہے اس قوم کے لیے یہ بات کو سمجھنے کے قریب نہیں جاتے. تو اللہ وحدہ لا شریک اس قوم کی مذمت کر رہا ہے جو قرآن سمجھنے کے قریب نہیں آتے. تو اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آنے والی ہوتی تو اس کے اوپر مذمت اور جو لوگ ایمان بالآخرت نہیں رکھتے ان کو محروم کر دینے کا بھی کوئی مفہوم نہیں بنتا. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور انداز سے بھی قرآن میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کان سننے کے لیے دیے اور وہ لوگ قرآن کی طرف توجہ نہیں لگاتے، ان کانوں سے کام نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مثلا ارشاد فرمایا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ سورۃ البقرہ 171 نمبر آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس آدمی جیسی ہے جو ایسے جانوروں کو آواز لگاتا ہے جنہیں سوائے پکار اور ندا کے اور کچھ سنائی نہیں دیا جاتا, اور وہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں, عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے جانور کے ساتھ اس آدمی کو تشبیہ دی ہے جو کفر کر جاتا ہے. اس کے ساتھ جانور کو جب کوئی آدمی پکارتا ہے, آواز لگاتا ہے, اس کو الفاظ کی سمجھ نہیں آتی بلکہ یہ ندا اور پکار اس کے کانوں میں پہنچتی ہے, اس کو سوائے ایک شور کے اور آواز کے کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو کان دیے ہیں بات سننے کے لیے, اور اسی طرح اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں چیز کو دیکھنے کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آلات دیے ہیں, آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, یہ چیزیں کلام کو سمجھنے میں اور اس کو آگے ادا کرنے میں معاملت ہوتی ہیں. اور اگر انسان اسے کام نہیں لیتا تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رکھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ کان جو اللہ نے انسان کو دیے ایک نعمت ہے, یہ حق بات کو سننے کے لیے اللہ نے دیے, دل سمجھنے کے لیے عطا فرمایا ہے, اور آنکھیں حق بات دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اور اگر ان چیزوں کے عطا کرنے کے باوجود حق بات نظر نہ آئے, حق بات سننے کی ہمت پیدا نہ ہو, اس کو سمجھنے کا مادہ پیدا نہ ہو, تو پھر یہ کان اور آنکھیں اور دل عطا کرنے کا تو کوئی مفہوم نہ تھا. اس لیے اللہ یہ عطا کر کے ساتھ فہم کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ہم تختب ان اکثرهم يسمعون او یاخلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر ان لوگوں میں سے بات سنتے یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا یہ تو چپایوں کی طرح ہی ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کان دیے ہیں اور دل دیا ہے تو سننے اور سمجھنے کے لیے عطا فرمایا ہے. اس لحاظ سے بھی قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں اور آلات اور ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ قرآن کو اور اللہ کی وحی کو سمجھا جائے, اور اگر ان آلات کے ذریعے وحی اللہ کی سمجھ میں نہ آتی تو ان آلات کو بطور نعمت اور ان کو استعمال نہ کرنے پر مذمت کرنے کا کوئی مفہوم اور معنی نہیں بنتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے وہ قرآن پاک کو صرف پڑھتے نہیں تھے تلاوت کی حد تک, بلکہ وہ قرآن کریم کے معانی کو اور ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے تھے. اور کتنے ہی مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ صحابہ کے کتنے آثار موجود ہیں تفسیر طبری میں, تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیات کا سبق لیتے, جب وہ چند آیات یاد کر لیتے, اس کے معانی کو سمجھ جاتے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے, پھر آگے سبق لے لیتے. اور اسی طرح ان کے جو شاگرد صحابہ کے, وہ بھی صحابہ کرام سے قرآن کریم کو ایک ایک آیت سمجھتے, اس کے معنی سیکھتے, پھر اس کے بعد آگے چلتے. مثال کے طور پر مجاہد بن جبر رحمہ اللہ بہت عظیم تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں. ان کی تفسیر مجاہد یہ مطبوع بھی ہے, موجود ہے مارکیٹ میں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد, اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تفقہ اور فہم کی دعا فرمائی تھی. وہ ساری حدیث میں موجود ہے بخاری میں, مسلم میں, احمد میں. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حاجت کے لیے داخل ہوئے, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جو بندہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. پانی کا برتن بھرا انہوں نے, بیت الخلاء کے باہر دروازے کے پاس رکھ دیا اور چلے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ باہر بھی کسی نے پانی کا برتن رکھ دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ پانی کا برتن کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں چھوٹے بچے، وہ یہ پانی کا برتن رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، بچہ اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر فہم و فراست موجود ہے، یہ سمجھتا ہے بات کو، اور اس نے دیکھا ہے کہ جو بندہ بیت الخلاء میں حاجت کے لیے جاتا ہے اس کو طہارت کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس نے اپنے فہم سے اور سمجھ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پانی کا برتن بھر کر باہر رکھ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اس موقع پر دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین، اور دوسری روایت میں ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما، اور کتاب کا علم اس کو عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ رزلٹ اور نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس صحابہ میں سے ایک عظیم ترین قرآن کے مفسر بنے. اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کبار صحابہ کی میٹنگ اور مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے صحابی تھے انہیں بھی اس مجلس میں بٹھایا کرتے تھے. پر ایک دفعہ کسی نے اعتراض کر دیا کہ کبار صحابہ کی موجودگی میں اس چھوٹے صحابی کا بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی قرآن فہمی اور دین کی سمجھ اور تفقہ ان کے بار صحابہ پر واضح کرنے کے لیے سوال کر دیا، یہ اذا جاء نصر اللہ، یہ سورت جس وقت نازل ہوئی تو آپ لوگوں نے اس سے کیا مطلب سمجھا ہے؟ تو جو اس کا ظاہری معنی اور مفہوم تھا وہ کبار صحابہ نے بیان فرمایا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر کہا کہ ابن عباس تم نے کیا سمجھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ابن عباس تو اسی دن سے سمجھ گیا کہ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی، اب اللہ کے نبی ہمارے اندر نہیں رہیں گے. اس لیے کہ جب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں خبر دے دی کہ نبوت کا کام تمام ہو گیا ہے، اب اللہ کے پیغمبر چند دنوں کے ہمارے پاس مہمان ہیں. تو حضرت ابن عباس کو اللہ نے کمال قرآن کا تفقہ عطا فرمایا تھا. تو مجاہد بن جبر رحمہ اللہ یہ ابن عباس کے تلامذہ میں سے تھے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کیسے سیکھا؟ امام طبری علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں، اور امام ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء کی تیسری جلد میں یہ نقل کیا ہے. مجاہد بن جبر فرماتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس من اوله الى اخره اوقفه عند كل آیت منه فاسأله عنها، کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس من اوله الى اخره، میں نے قرآن پاک کو ابتدا سے لے کر انتہا تک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر پیش کیا. اوقفہ عند کل آیۃ منہ، قرآن کی ہر آیت کے پاس میں ان کو روک لیتا، اور فاسألہ عنہا، قرآن کی اس آیت کے بارے میں ان سے سوال کرتا. ایک ایک آیت پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو روک کر اس آیت کے متعلق سوال کرتے، اس کا معنی پوچھتے، اس کی تفہیم جب ہو جاتی پھر اگلی آیت کا سبق لیتے. اور اسی لیے امام سفیان ثوری، یہ بھی بڑے مشہور محدث اور فقیہ ہیں، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں اذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، اگر تمہارے پاس قرآن کی کسی آیت کی تفسیر مجاہد بن جبر علیہ رحمہ سے آ جائے تو آپ کو قرآن فہمی کے لیے وہی کافی ہے. یہ ان کا قول امام طبری علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا. اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے لو اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ منی تبلغہ الحبل تبلغه العبال لآتيته، اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں یہ علم ہو جائے تو اس کو اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کئی اونٹ جو ہیں وہ ان کی سواریاں مطلوب ہوں، تو میں اونٹوں کی سواریاں طے کر کے اس شخص کے پاس جا پہنچوں اور اس سے اللہ کے کلام کا علم سیکھوں۔ یہ روایت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں فضائل القرآن کے ضمن میں نقل فرمائی ہے۔ تو ہر ایک صحابی اور ان کے تلامذہ جتنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے شاگرد ان سے قرآن پاک کو سیکھتے تھے، ان کے معانی جانتے تھے۔ اگر اللہ کے قرآن سے مراد صرف قرآن مقدس کی تلاوت ہی مقصود تھی تو پھر صحابہ کو، تابعین کو اس بات کے اہتمام کی قطعاً حاجت نہ تھی، وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور اسی تلاوت کو اپنے لیے کافی سمجھتے۔ لیکن انہوں نے صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی بلکہ قرآن مقدس کے معانی، اس کے مفاہیم جو ہیں، ان کو اچھی طرح انہوں نے سمجھا ہے اور اس کے تقاضوں پر پھر انہوں نے عمل کیا۔ قرآن پاک اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہماری طرف بھیجا ہے، اس کی آمد کا اصل مقصود اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن کا جو علم ہے یہ تمام علوم سے زیادہ اشرف، افضل اور برتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہونے کی بات، تمام کتب پر اس کی فضیلت ہے، تو قرآنی علوم جو ہیں اسی طرح ان کی فضیلت بھی باقی تمام کتابوں کے علوم سے بڑھ کر ہے۔ تو قرآن کے علم کو سیکھنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، خواہ ہمیں قرآن کی چند آیات کا علم ہو لیکن ان کو سیکھ کر، اس کی مراد جان کر پھر ہمیں آگے جانا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نے قرآن کو نہ سیکھا، اس کو پتے پوچھ ڈال دیا، تو یہ بھی یاد رہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے حضور عدالت قائم ہوگی تو میدان معاشر میں انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو مکمل اور پورا پورا بدلہ دے گا، میزان لگے گا، ترازو میں اعمال لوگوں کے تولے جائیں گے اور ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اس کا اجر ملے گا، اور ذرہ بھر بھی اگر کسی آدمی نے دنیا میں رہ کر شر کمایا ہوگا تو وہ بھی اپنے اس عمل کو کل قیامت والے دن دیکھے گا۔ تو دنیا کی عدالتوں میں تو انسان اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکتا ہے، بڑے بڑے جج جو عدالتوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے پاس اپنے قضایا اور معاملات لے کر آتے ہیں، تو صحیح فیصلہ کیا ہوا بھی لوگ سہارے ڈال کر، رشوت دے کر، مال و متاع کے ذریعے لالچ اور حرص پیدا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں نہ وہ رشوت چلے گی، نہ وہ کسی کی جعلی سفارش ہوگی، اور پھر قرآن نہ سمجھنے والے، قرآن کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، اس کی تعلیم سے جو بالکل ناشنا رہتے ہیں اور اس سے کوئی لگاؤ پیدا نہیں کرتے، ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوگا۔ اور مدعی کون ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر پیغمبر، آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں کیا مقدمہ دائر کریں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رسول قیامت والے دن یہ کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب آپ غور کریں، عدالت اللہ کی ہے جہاں انصاف ہوگا، ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ کی عدالت میں مدعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مدعا علیہ جو ہیں وہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو، اس کی شرح کو، اس کے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس سے کوئی لگاؤ اور تعلق پیدا نہیں کیا۔ تو کیا ہم میں سے کسی ایک فرد بشر کو اس بات کی ہمت ہے کہ اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مدعا بن کر وہاں کچہرے میں کھڑے ہوں. تو قرآن کی یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ میں اللہ کے قرآن سے اپنا ربط, اپنا تعلق اور قرآن فہمی کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ اس کے لیے صرف کرنا چاہیے. آج ہم دنیا کی تعلیم میں ایک دوسرے سے بڑھ کر وقت بھی دیتے ہیں, دولت بھی خرچ کرتے ہیں اور تمام ضروریات جتنی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں ان کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, اکیڈمیز میں, مختلف اداروں میں, جہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اچھا ٹیوٹر ہے, بہترین مدرس اور لیکچرر موجود ہے, وہ صحیح لیکچر دے گا, اس کو صحیح طرح سمجھائے گا, وہاں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں. نہ ہم نے فیسوں کی پرواہ کی ہوتی ہے, نہ ہم نے سفر کی پرواہ کی ہوتی ہے, نہ دیگر ضروریات اور اخراجات کی پرواہ کی ہوتی ہے. اور وہ تعلیم حاصل کر کے انسان کا معراج دنیا کے کمانے سے بڑھ کر نہیں ہے. جتنی بڑی سی بڑی دنیا کی تعلیم ہو, ڈاکٹری کی لائن ہو, سائنس ہو, انجینئرنگ ہو, کوئی شعبہ ہو دنیا کا, بالآخر اس کا مقصود یہ دنیا کی زندگی, اس کو اچھے طریقے سے گزارنا اور اس کے لیے کمانا. حالانکہ انسان کا مقصود اصلی یہ نہیں ہے. رزق, کھانا اور پینا اور رہائش اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جانوروں کو بھی عطا کی ہوئی ہے. جس طرح پرانی آیات پیچھے میں نے ذکر کی کہ اللہ نے جو قرآن نہیں سمجھتے ان کو کل انعام فرمایا, بلکہ ان سے بھی اضل اور زیادہ راستہ بھولا ہوا فرمایا. اب دیکھیں نا, کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے, کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کھانے کے لیے نہیں دیتا. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا, اگر تم رضی اللہ عنہ سے ایسی, اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, اللہ وحدہ لا شریک تمہیں اس طرح روزی دے جس طرح پرندے صبح خالی پیش اپنے گھونسلوں سے چلے جاتے ہیں اور رات کو جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. ان کے پاس اگلے دن کے لیے کچھ نہیں ہے, پھر صبح نکل جائیں گے اور گھوم پھر کے اپنا پیٹ بھر کر رزق کھا کر پھر اپنے گھونسلے میں اور اپنی رہائش میں فوراً وہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مقصود نہیں انسان کا بنایا. کھانا پینا رہنا, یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی اللہ نے ہر جاندار کو جتنی اس کے نصیب میں ہے اس کو عطا کی اور دیتا رہے گا قیامت تک. انسان کا مقصود اصلی تو دین اور شرع کو سمجھ کر اللہ کے قواعد و ضوابط, اس کے دستور اور اس کی شرع کے مطابق یہاں زندگی بسر کرنا. دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالانکہ اللہ کی تسبیح تحمید کے لیے تو باقی کائنات ہی کافی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ, ہر چیز اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرتی ہے. حالانکہ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ہر چیز اللہ نے, اِن مِّن شَيْءٍ, کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد اور اس کی تعریف نہ کرتی. ہر چیز اللہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی ثنا کرتی. تو انسان کی پیدائش کا مقصود لِيَعْبُدُونِ, جس کا مفسر کسی بعض مفسر یہ مانا کہ لِيُطِيعُونِ, میری اطاعت کریں, میرے امر اور حکم کے مطابق زندگی بسر کریں. جو قاعدہ اور کلیہ زندگی بسر کرنے کا میں ان کے لیے بھیجتا ہوں, یہ اس کے مطابق زندگی گزارے. تو انسان کا دنیا میں رہنا, یہ دنیا کی تعلیم اس کی راجع نہیں ہونی چاہیے دین کی تعلیم پر. دین کا علم مقدم ہو اور دنیا کی تعلیم اس کے تابع ہو. دنیا کی تعلیم کو مقصود اصلی نہ سمجھے, اس کو اپنی ایک ضرورت سمجھے زندگی گزارنے کے لیے. اور اصل مقصد اور مطلب اپنا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں رہ کر اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. اور یہ شرع کے مطابق زندگی تبھی بسر ہوتی ہے اگر انسان اللہ کی شرح کو سمجھتا ہو, اس کا فاہم ہو, اس کا ادراک کرتا ہو, اس کا علم اس کو ہو. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ منظر بھی قرآن میں ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ اگر دنیا میں رہ کر تم قرآن نہیں سمجھتے, دین کی طرف نہیں آتے, تو میری عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہو. تو اگر ہم دنیا کے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں تو ہمیں اپنی دنیا کی زندگی سے دین کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے, جو اصل مقصود ہے. لیکن دین کے لیے نہ ہم وقت نکالنے کو تیار ہیں, نہ دولت صرف کرنے کو تیار ہیں, نہ اس کے متعلقہ جتنے ذرائع ہیں ان کے لیے کوشش کرنے کو تیار ہوتے ہیں، سوائے وہ لوگ جن پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہو اور وہ معاشرے کے افراد میں سے چند ایک گنے چنے ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ، یہ بھی یاد رکھو، جو لوگ کسی بھی ذریعے سے اللہ کے دین کو سمجھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو سمجھو اللہ کا خاص انعام اور فضل ہے ایسے لوگوں پر. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا اسے دین کی سمجھ عطا کرتا. اب آپ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمائیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس سے خیر کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا جو قرآن سیکھنے آ گیا، شریعت کا علم سیکھنے آ گیا، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. اور کتنا خوش نصیب وہ فرد ہے، مرد ہو یا عورت، جس کو اللہ دین کے فہم کی طرف لے آتا، معاشرے کے گند سے نکال کر، ان لوگوں کے برے حالات سے نکال کر، کھینچ کر اللہ اس کو اپنے دین کی طرف لگاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی خیر اور برکت اس شخص کے لیے کر دی. تو انسان اگر برکت کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتا ہے تو دین کا فہم پیدا کرے. آج ہم نے صرف برکت کا حصول قرآن خوانی کروا لی گھر میں، خود پڑھنا نہیں آتا، محلے سے مسجد میں جا کر قاری صاحب سے کہا بچوں کو بھیجا انہیں گھر میں قرآن خوانی کرانی، دکان کی ابتدا کرنی ہے. آج ہمارا افتتاح ہے، ہمیں کچھ لوگ ایسے دے دو جو وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی کر دیں. اب ہم نے قرآن سے برکت حاصل کرنے کا بس یہ ایک رواج بنا لیا. اگر ہم صحیح برکت چاہتے ہیں قرآن سے تو پھر قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے جب قرآن پاک کو چکھا، اس کی لذت حاصل کی، اس کو سنا اور سمجھا، دنیا کے تمام امور پر اللہ کی شریعت کو ترجیح دے ڈالی، بڑے بڑے دنیا کے اہم ترین کام چھوڑ کر ضرورت کا کماتے تھے اور کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرتے تھے. اور کتنے صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے دنیا سے جب وہ اٹھائے گئے تو ان کے گھروں میں دنیا کے اسباب میں سے کچھ بھی نہ تھا، یا کسی کے پاس تھا تو چند ایک ضرورت کی بنیادی چیزیں تھیں، سوائے گنے چنے چند صحابہ کے جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے مال و زر کی کثرت عطا فرمائی تھی. کتنے وہ صحابہ بھی آپ کو ملیں گے جو دنیا سے گئے تو مقروض گئے. اور اللہ کے رسول کو جب جنازے کے لیے بلایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کرتے ہیں اس میت کے بارے میں، بتاؤ کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. بتایا جاتا کہ اس کے ذمے فلاں آدمی کا اتنا قرض ہے، جب تک قرض کی ادائیگی یا اس کی کوئی ضمانت نہ دیتا اس کا جنازہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ آج انہیں دنیا جانتی ہے، اور جو صرف دنیا دار قسم کے لوگ تھے سوائے چند افراد کے جن کی مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا سے چلے گئے، آج انہیں جاننے والا بھی کوئی نہیں. میں تو اس میں کئی ایک مثالیں بھی عرض کرتا ہوں. اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، محدثین، فقہا، مفسرین، مجتہدین رحمت اللہ علیہم اجمعین، اگر ہم ان کی حالات زندگی دیکھتے ہیں، دین کے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی، اور ان کی مصائب آفات کو برداشت کرنے کی وجہ سے، دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے، آج ان لوگوں کو تو اہل علم عامۃ الناس تقریباً جانتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ دین سمجھنے کے لیے انسان کو دنیا کی زندگی میں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہیں امام و دار الحجرہ کہا جاتا، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے. اندلس میں عبد الرحمان بن قاسم نام کے ایک شخص تھے، ان کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر وہ وقت آیا جب بچے کی ولادت کے ایام قریب آ رہے تھے، انہیں اس وقت دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. بیوی سے کہا کہ میں مدینہ جا کر امام مالک ابن انس رحمہ سے دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں سفر کا ارادہ کر لیا. بیوی پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ عبد الرحمان یہ ایام آپ کے سفر کے نہیں، آپ دیکھیں گھر کے اپنے حالات، بچے کی ولادت کا مسئلہ بھی ہے، آپ ان ایام میں مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے صبر و شکر سے کام لے لے اور اللہ تعالی کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کرتی رہا اور مجھے جانے کی اجازت دے، یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ مجھ سے پھر طلاق لے کر کسی اور جگہ تو اپنا عقد ثانی کر لے اور اپنا گزارا کر لے. تو وہ اللہ کی بندی نیک تبا تھی، ایمان والی تھی، وہ کہنے لگی تم جاؤ، میں یہ دکھ اللہ کے لیے برداشت کروں گی، اگر تمہیں اس عالم میں دین کا فہم پیدا ہو گیا ہے اور دین سیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے راستے کا پتھر نہیں بنتی، تم جاؤ اللہ کے لیے. امام عبد الرحمان ابن قاسم وہاں سے چلے مدینہ آئے، امام مالک کے حلقہ درس میں بیٹھے پڑھتے رہے. 17 سال کا عرصہ گزر گیا. تو 17 سال بعد دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نوجوان آتا ہے، اس نوجوان نے احرام باندھا ہوا، مکے سے حج کر کے مدینہ شریف آیا ہے اور مسجد نبوی میں آ کر لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کہیں امام مالک ابن انس کا حلقہ درس ہے اور وہ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، میں وہ حلقہ درس دیکھنے آیا. سر انہیں بتایا گیا وہ فلاں جگہ پر امام مالک بیٹھے پڑھا رہے تھے. آئے آ کر پوچھا آپ کے شاگردوں میں کوئی عبد الرحمان بن قاسم نام کا شخص بھی ہے؟ تو بتایا گیا یہ عبد الرحمان بن قاسم. کہتے ہیں میں اٹھا، اس نوجوان سے معانقہ کیا، اس کو جب گلے لگایا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ جوان جو ہے شاید میرا بیٹا ہے، اس سے مجھے بیٹے کی خوشبو محسوس ہوئی. تو میں نے اسے پوچھ لیا تو کہاں سے آیا ہے، تو اس نے بتایا میں اندلس سے آیا ہوں، تو میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کو آپ حالت عمل میں چھوڑ آئے تھے، آج مجھے اللہ نے جوانی دی اور میں حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا تھا، تو میں نے پروگرام بنایا کہ اپنے والد ماجد کو مدینہ طیبہ میں آ کر امام مالک کے ہاں ملاقات ہی کرتا چلا تھا. اتنی مشقت برداشت کی، گھر کے حالات سارا کچھ، حتیٰ کہ بچہ جوان ہو گیا. آج ہمیں امام مالک کے جو 8-10 مشہور شاگرد ہیں ان میں عبد الرحمان بن قاسم کا نام بھی ملتا ہے، اور عبد الرحمان بن قاسم نے امام مالک سے جو علم حدیث کا سن کر مرتب کیا، موتا بروایت ابن قاسم وہ تباہ شدہ بھی ملتی. وغیرہ امام مالک سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دین کا علم پڑھا تھا، باقی چند لوگوں کے سوا اور کسی کو کوئی جاننے والا بھی نہیں. اسی طرح یحییٰ بن یحییٰ المسمودی، یہ بھی امام مالک کے شاگردوں میں ہیں، اور امام مالک سے جو موتا روایت کی ہے سب سے آخری روایت انہی کی ہے اور سب سے کامل ترین روایت، اور ہمارے تمام برصغیر پاک و ہند کے علاقے میں مدارس کے اندر جو انتہائی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے انہیں موتا امام مالک ابن انس شامل ہے، اور وہ یہ یحییٰ بن یحییٰ المسمودی کا نسخہ ہے. ان کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ امام مالک کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور بھی شاگرد تھے کافی تعداد میں، مدینے کے اندر ایک دفعہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مدینے کے اندر ہاتھی آ گیا ہے. سے عربوں نے کہیں وہ ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا، عرصہ دراز گزر گیا تھا، جتنے شاگرد تھے شور مچا سارے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے. امام مالک ابن انس رحمہ کے پاس صرف یہ یحییٰ بیٹھے ہوئے، باقی سب چلے گئے. امام مالک فرماتے ہیں یحییٰ باقی طالب علم بھی ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تم بھی جاؤ. تو فرمانے لگے میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو دین سیکھنے آیا ہوں. جن لوگوں نے دین سیکھا ہے نا تو دنیا کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی. امام مسلم نے صحیح مسلم نے امام یحییٰ کا قول کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے. یہ جو دین کا علم ہے جسمانی راحتوں سے حاصل نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے وجود کو سکون بھی رہے اطمینان بھی رہے اور دین اور شرع کا علم بھی آ جائے تو یہ مشکل ہے. اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اگر آج ہم دنیا کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں اس سے کچھ تھوڑی سی کم بھی کر لینا, حالانکہ ہمیں زیادہ کرنی چاہیے, پھر بھی ہم اپنا ایک مقصد اور مطلوب پا سکتے ہیں. تو دنیا کی تعلیم کے لیے ہم تقریباً جو ہے نا 24 گھنٹوں میں شاید 6 یا 7 گھنٹے زیادہ سے زیادہ آرام کرتے ہوں, باقی سارا وقت اسی میں کھپا دیا. تو یہ دین کا علم, اللہ کی شریعت کا اور اللہ کے قرآن کا جو علم ہے, اس کے لیے ہمیں عمر کی کوئی قید نہیں. انسان بچپنے میں ہو, جوانی میں ہو, ڈھیر عمر میں ہو, بڑھاپے میں ہو, جب بھی انسان کو سمجھ آ جائے دین سیکھنے کے لیے, اللہ کی شریعت عمر کی کوئی قید نہیں لگاتی. دنیا کے سکولوں کالجوں میں تو ہے نا جی, ہمارے سکول میں داخلے کے لیے بچے کی اتنی عمر چاہیے, اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہم داخل نہیں کرتے. اس کے اندر یہ کوالٹیاں اور خوبیاں ہوں تو ہم اس کو داخل کرتے ہیں, یہ ہمارے قواعد و ضوابط ہیں. اللہ کا ایک ہی قاعدہ ہے, اس کے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ دین سیکھنے کے لیے. تو اس نے نہ تو تمہاری عمر کی قید رکھی, نہ تمہارے اسباب اور ذرائع کی کوئی قید رکھی ہے. بالکل جس عمر میں بھی اللہ کے دین کی طرف آتا ہے, دین سیکھتا ہے, اللہ کی شریعت اس کو لبیک کہتی ہے. قرآن پاک کا علم سیکھنے کے لیے, شریعت کا علم سیکھنے کے لیے جس قدر بھی مشقت اٹھائیں گے, یہ ہمارے لیے یہ بھی یاد رکھو کہ اجر کا باعث ہوگی. اگر ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں, جس راہ پر چلتے ہیں وہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جو شخص اس لیے نکلتا ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, جو کسی راہ پر چلتا ہے اس لیے ہے کہ مجھے دین مل جائے, اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا. مشہور قصہ ہے جس بندے 99 قتل کیے تھے, پھر ایک راہب سے پوچھا میری کی توبہ ہے, اس نے کہا نہیں, اس نے اس کو بھی قتل کر کے پوری سینچری کر دی, 100 پورے کر دی. پھر بتایا گیا فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں. اب اتنا بڑا گناہگار, 100 قاتلوں کا ذمہ دار, 100 بندے قتل کیے اس نے, 100 مقتولوں کا ذمہ دار, اب وہ اس عمر میں دین سیکھنے کے لیے توبہ کے لیے نکلتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی راہ آسان کرتا ہے, جہاں جا کر اس کی موت آتی ہے, جب وہ زمین پہ گرتا ہے جس طرح جا رہا ہے تھوڑا ادھر جھک کر گرتا ہے, رحمت اور عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, جھگڑا ہو جاتا ہے. رحمت والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے, یہ دین سیکھنے جا رہا تھا. دوسرے کہتے ہیں یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے, ہم اس کو لے کر جائیں گے. اب ان میں فیصلہ آتا کہ تم پیمائش کر لو, جدھر سے یہ آیا ہے وہ سفر کتنا ہے, جدھر جا رہا ہے وہ کتنا ہے, جس کا سفر کم ہوگا وہ اس کو لے جائیں گے. اگر پیمائش کی کہ اللہ زمین کو ٹھکرنے کا حکم دے دیا اور وہ تھوڑا بڑھ کر ادھر گرا رہا جدھر دین کے لیے جا رہا تھا, تو سفر کم ہوا, رحمت کے فرشتے اس کو لے کے. اتنی واضح مثال حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, جنت کی راہ اس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کے دین کو سیکھنے کے لیے جس قدر بھی کوئی آتا ہے تو سمجھے وہ جنت کی راہ کے اوپر چل رہا. اب اس جنت کو حصول کے لیے راستے میں جتنے کانٹے آئیں گے, مصائب آئیں گے, دکھ آئیں گے, اسباب کی پریشانیاں آئیں گی, لیکن مشقت کر کے علم سیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک وہ ایک ایک کانٹا بھی اگر اس کو چھپے نا, اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دین کو سیکھنے کے لیے جس قدر بھی مشقت آئے ہمیں برداشت کر کے اس دین کو سیکھنا چاہیے. تو 5 منٹ کا وقفہ